الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال تبارك وتعالى في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین مجھے پہلے یہ گمان تھا کہ شاید آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے تو معین طور پر اسی عنوان سے یہ اجتماع بلایا گیا ہے، لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ اجتماع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے. البتہ یہ کہ اس میں مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں کرنی ہے. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ معاشی نظام کے جو مختلف گوشے ہیں ان کے بارے میں جو بھی میرا مطالعہ ہے اور جو بھی میں نے کچھ سمجھا ہے آپ کے سامنے رکھوں، سیرت النبی کے اعتبار سے جو اہم تر موضوع ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں. قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعثت کا ایک مقصد تو بنیادی ہے، وہ مقصد تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی بے سکتا ہے، وہ ایک قدر مشترک ہے. اور ایک ہے تکمیلی مقصد کہ جو بے ست محمدی کا ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ، حق کو واضح کر دینا، مبرہن کر دینا، اس طور سے پیش کر دینا کہ کوئی اشتباہ نہ رہے کوئی اشکال نہ رہے، تاکہ خلق خدا پر حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن محاسبہ خداوندی کے مقابلے میں وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے. لا علمی کا عذر کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بات بتائی نہیں گئی تھی، یہ چیز کہ ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. سورہ نساء کی ایک بہت اہم آیت ہے، بلکہ وہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید کے چند مقامات میں بہت منفرد ہے کہ جن میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کے نام ایک گلدستے کے طور پر جمع ہو کر آئے. ایسا ایک نمایاں مقام سورہ نساء میں ہے، چھٹے پارے کے آغاز میں بہت سے نبیوں کے نام آئے، اور اس کے بعد فرمایا رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وقال اللہ عزیزا حکیما. ہم نے ان رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والے، جو حق کو قبول کرے ان کے لیے بشارت ہے. ابھی آپ نے ترجموں میں سنی وہ بشارت، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رہتی ہوں گی، تمہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں نہایت پاکیزہ مسکن عطا فرمائے گا. یہ بشارتیں ہیں جو انبیاء کرام دیتے رہے، اور وہ انذار کے لیے بھی آئے، خبردار کرنے کے لیے کہ جو راہ حق سے منہ موڑے گا اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے عذاب ہے. تو رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، رسلم مبشرین و منذرین. کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ جیسے چاہے حساب لے، لیکن حکیم بھی ہے. اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ نظام اپنی اس حکمت بالغہ کے تحت خود بنایا ہے کہ پہلے اتمام حجت کر دیا جائے، پھر محاسبہ کیا جائے. یہ ہے وہ قدر مشترک جس کے لیے تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد مشترک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت میں اب ایک تکمیلی رنگ پیدا ہوتا ہے. وہ تکمیلی رنگ یہ ہے کہ جس دور میں اب آپ کو بھیجا جا رہا تھا، اس دور میں نوع انسانی انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کرتے ہوئے بہت سی منزلیں طے کر چکی تھی، اور اس دور کے انسان کی اصل ضرورت تھی ایک معتدل، متوازن، منصفانہ نظام، سیاسی نظام جس میں کہ کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی کسی پر تشدد نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر اپنی حکومت جمع کرنا بیٹھے، بلکہ حریت ہو، آزادی ہو، اللہ کے بندے ہو سب، اور اس اعتبار سے سب برابر ہو. اسی طرح معاشی نظام کہ اس میں بھی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اس میں ہیوز اور ہیو ناٹس کے طبقات مستقل طور پہ وجود میں نہ آ جائے. تیسرے یہ کہ سماجی نظام، اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیدائشی طور پر بڑھیا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، برہمن ہے، بائی نیئر ایکسیڈنٹ آف برتھ وہ اعلیٰ ہو گیا، جس کی کہ ہمارے ہاں بھی ایک غلط جو ہے ذہنیت قائم ہو گئی ہے کہ سید زیادہ اعلیٰ ہے. اسلام میں کوئی اس قسم کی تفریق موجود نہیں، بائی برتھ تمام انسان برابر. تو معلوم یہ ہوا کہ سماجی سطح پر کوئی ناانصافی، کوئی ظلم، معاشی سطح پر کوئی ناانصافی، کوئی ظلم نہ ہو، سیاسی اعتبار سے کوئی ناانصافی اور ظلم نہ ہو، ایک ایسا متوازن نظام جو ہر اعتبار سے جو بھی انسان کے فطری دائیات ہیں ان کو بھی بحسن وجوہ پورا ہونے دے. پھر یہ کہ ایک ایسا توازن قائم کرے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو، انسان میں جو پوٹینشیلٹیز ہیں ان کے بروئے کار آنے کا بھی پورا موقع مل رہا ہو، کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو، کوئی کسی کے لیے کوئی پریولیجز ایسے نہ ہو کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے زیادہ بواتے پا رہا ہو. ایک ایسا عادلانہ، منصفانہ، معتدل نظام اس دور کی اصل ضرورت تھی، جس دور کا افتتاح ہو رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے. اچھا، آپ دوسری بات اس میں اور ایڈ کیجئے، اس پہلو سے وہ جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی جو بنیادی مقصد ہے بعثت انبیاء کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح پورا ہو سکتا تھا کہ وہ ایک نظام تصنیف کی صورت میں، ایک نظریے کی شکل میں انسان کو دے دیا جاتا، لیکن کیا وہ نظام حجت بنتا جب تک کہ اسے قائم کر کے چلا کر نہ دکھا دیا جاتا؟ اس لیے کہ نظریے اعتبار سے اب بہتر سے بہتر بات ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، افلاطون کب کا آدمی ہے ذرا سوچئے کہ 2000 سال سے زیادہ اسے ہو گئے، اس کی کتاب آج بھی موجود ہے ریپبلک، نظری اعتبار سے بڑا عمدہ نظام اس نے انسان کو اس نے دیا، لیکن آج تک وہ نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا. لہذا وہ صرف ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. نظام تو وہ حجت بنے گا جس کو کہ قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، ابھی جو آیات آپ نے شاملہ صاحب سے سنی، ان سے جو پہلی آیت ہے جو نہایت اہم ہے، وہ ہے کہ جو حضور کے اس بعثت کے مقصد کی تکمیلی شان کو بیان کر رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. الہدا ذہنی اور فکری رہنمائی کے لیے کامل قرآن ہے الہدا، ہدایت تامہ. لیکن عملی نظام کیا بنے گا؟ وہ اضافی شہ جو دی گئی ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ دین حق ہے. میں اضافی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف قرآن کی بنیاد پر وہ نظام قائم نہیں ہو سکتا، اس میں جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے. ورنہ یہ ہے کہ خالی نظریے کی بہت سی تعبیرات ہو سکتی ہیں، اسے آپ موم کی ناک کی طرح جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں، جبکہ اس نظریے کی ایک عملی شکل محمد الرسول اللہ کی سنت سے سامنے آ گئی اور آپ نے اس نظام کو بالفعل قائم کر کے چلا کر دکھا دیا. تو اب یہ ہے دین حق کی اصل تعبیر، اس کو قائم کرنا، اس کو غالب کرنا، یہ در حقیقت حضور کا فرض منصبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی تائید و نصرت سے، اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے اپنا تن من دھن اس کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں لگایا، اس کے نتیجے میں وہ نظام بالفعل قائم ہوا. البتہ میں ایک بات اب یاد کرنا چاہوں گا کہ اس نظام کے جو تین گوشے میں نے ابھی آپ کے سامنے، اجتماعی نظام کے، سماجی نظام یا معاشرتی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام، ان میں سے ترتیب کے اعتبار سے ایک پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو اہم ترین ہے سماجی نظام، اس لیے کہ یہ بنیادی اینٹ ہے. معاشرہ درست ہوگا، ہر چیز درست ہوگی، اور معاشرہ وجود میں آتا ہے خاندانوں سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں دیے گئے. سورہ بقرہ میں متعدد رکوع ہیں، سورہ نساء میں طویل بحثیں ہیں، سورہ مائدہ میں پھر بحثیں ہیں، سورہ طلاق پوری اسی موضوع پر ہے، سورہ تحریم کا موضوع یہی ہے. معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ تفصیلی احکام قرآن مجید میں آئلی زندگی سے متعلق، اس لیے کہ یہ ابتدائی اکائی ہے. یہ اکائی درست ہوگی تو اوپر کی ہر تعبیر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، سیدھی ہوگی. اور اگر صورت یہ ہو کہ خشت اول تو لحد میں مار کر کافریا بھی رو دیوار کر، اگر اس میں فساد آ گیا، اس میں عدم توازن آ گیا، اس میں ضعف آ گیا، تو پورا کا پورا ڈھانچہ جو ہے، جو اس کا اور جو سپر سٹرکچر بنے گا، وہ سب کا سب ضعیف اور کمزور رہے. اس کے بعد آتا ہے معاشی اور سیاسی نظام. لیکن جیسا کہ ابھی بتایا آپ کو صدر صاحب نے، اس دور کی یہ حقیقت ہے کہ اہم ترین ہو گیا ہے معاشی نظام. آج کے انسان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے. بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں ان کی بھی تمام پالیسیز جو ہیں، اگر آپ اینالائز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بنیاد میں بھی اقتصادی مقاصد، ان کے اپنے مفادات کا فرما ہوگا. بین الاقوامی پالیسیز اس سے بنتی ہیں، سلح جنگ کے سارے معاملے اس کے تحت ہو رہے ہیں. تو آج انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو بن گئی ہے، ویسے تو اسے ایک سیاسی نظام بھی چاہیے، ایسا سیاسی نظام جس میں نہ تو اتنی آزادی ہو کہ اس آزادی کے نتیجے میں کیاوس پیدا ہو جائے، نہ اتنی سختی ہو کہ ریجیمنٹیشن ہو، ٹوٹلیٹیرین نظام ہو، انسان کی آزادی سلب ہو جائے. اس کے مابین ایک نقطۂ عدل انسان کو چاہیے. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے آج کے انسان کی، وہ ایک معتدل، متوازن اور عادلانہ معاشی نظام. اب میں اس ترتیب کے ساتھ میں آ رہا ہوں اپنے اس موضوع کی طرف، کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے معاشیات کے ضمن میں دیا وہ کیا ہے. دیکھیے، اس نظام کے سلسلے میں اگر کوئی فلسفیانہ بحث ہو تو میں اس کا بھی ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ مجمع، یہ اس کا محل نہیں، یہ اس کا مقام نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایبسٹریکٹ اور مجرد تصوراتی سطح پر گفتگو، وہ بھی بہت سے حضرات کے، میں سمجھتا ہوں کہ، دلچسپی کا موجب نہیں ہوگی. عام فہم انداز میں ہمیں ضرورت ہے کہ جو چیزیں اکثر لوگوں کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے بات سمجھی جائے. اس وقت دنیا میں دو نظام ہیں جنہیں ہر شخص جانتا ہے، معمولی پڑھا لکھا شخص بھی جانتا ہے کہ بالفعل دنیا میں دو نظام ہیں، کچھ ان کے درمیان کی کچھ سٹیجز بھی ہیں، لیکن اصل میں فلسفے کے اعتبار سے کہیں تو دو نظام ہیں دنیا میں، ایک مغرب کا نظام ہے جسے آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، ایک وہ نظام ہے آپ اس کو سوشلزم سے تعبیر کریں کمیونزم سے تعبیر کریں، ان کے مابین بہت سے شیڈز اینڈ گریڈز ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر ان دونوں نظاموں کو ہم سمجھ لیں کہ ان کے مابین بنیادی فرق کیا ہے، اور پھر اس فریم آف ریفرنس سے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، تو بات آسان ہوگی، عام فہم ہوگی، اور اگر وہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ انسان جب مزید غور و فکر کرے گا تو اس کی یہ غور و فکر اور جستجو کی جو لائن ہے وہ کہیں نہیں۔ دیکھیے یہ جو دو نظام ہیں، یہ ساتھ ہی میں عرض کر دوں کہ تیسرا نظام جس کے کہ ہم مدعی ہیں، اس وقت روئے عرضی پر وہ کہیں قائم نہیں، وہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ سنت رسول میں ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ ہماری روایات میں ہے، بالفعل دنیا میں دو نظام قائم۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھ لیں، دونوں میں جو بہتری کے پہلو ہے وہ سمجھ لیں، دونوں میں جو کمزور پہلو ہے وہ سمجھ لیں، تو اس کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو ہدایت ہے انشاءاللہ ہم اسے ایویلیویٹ کر سکیں گے۔ دیکھیے مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام، اس میں انفرادی ملکیت، انفرادی ملکیت صرف آرٹیکلز آف یوز کی حد تک نہیں بلکہ مینز آف پروڈکشن کی حد تک بھی، ایک استعمال کی چیز ہے، گھر ہے، کار ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، ایک ہے دکان ہے، کارخانہ ہے، کھیت ہے، تو آرٹیکلز آف یوز کے ساتھ ساتھ مینز آف پروڈکشن بھی انفرادی ملکیت میں۔ اس کے مقابلے میں جو بھی سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، مختلف شیڈز اس کے، اس کا اصل رسول یہ ہے، ابتدا جب ہوئی تھی انتہا سے، انتہا پسندی تھی، کہ آرٹیکلز آف یوز پر بھی انفرادی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، ہوتے ہوتے اب کچھ اعتدال کی طرف آئے ہیں کہ استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ ذاتی ملکیت ہو سکتی ہیں، رہنے کو ایک مکان چاہیے اس کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتا ہے، گھر کا سامان ہے، برتن ہے، فرنیچر ہے، انفرادی ملکیت میں ہو سکتا ہے، لیکن مینز آف پروڈکشن انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی، اجتماعی ملکیت ہوگی، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس میں پھر جو کچھ پروڈیوس ہو، چاہے وہ زمین سے ہو رہا ہو چاہے کارخانے سے ہو رہا ہو، اس کا بینیفٹ امکانی حد تک منصفانہ اور مساویانہ انداز میں معاشرے میں تقسیم ہوگا۔ یہ ان کے بنیادی، جس کا کہ آپ کہیے کہ جو مابہل امتیاز ہے، بس وہ یہ۔ اب اس پر غور کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ اس مغربی نظام کا کیچ ورڈ ہے فریڈم، آزادی، لیکن وہاں وہ فریڈم یقیناً ناہمواری کی شکل میں اس شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اس میں بہت فرق و تفاوت، وہ صرف ایک اور بیس پچیس کی ریشو نہیں ہے، ایک اور ہزار اور لاکھ کی ریشو بھی آپ کو مل جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر فرق و تفاوت ہے بے پناہ۔ البتہ اس میں خیر کا پہلو کیا ہے کہ چونکہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انسینٹیو، آدمی کو معلوم ہے میں اضافی محنت کروں گا تو جو بھی پروڈیوس ہوگا وہ میرا ہوگا، انسان کی یہ جو جبلی خواہش ہے یہ پورے طور پر ضرور کار آتی ہے، آدمی محنت زیادہ کرتا ہے، ترقی ہوگی، پروڈکشن زیادہ ہوگی، تو اس میں یہ پہلو خوبی کا ہے، لیکن یہ پہلو ماننا پڑے گا کہ کمزور ہے، کہ اس میں فرق و تفاوت بہت شدید ہو جاتا ہے۔ ادھر کیا ہے، ان کا کیچ ورڈ مساوات ہے، وہ مساوات اس حد تک تو بہرحال کبھی نہیں پہنچی کہ سب برابر ہو گئے، وہ تو ناممکن ہے، آخر ایک سپاہی اور جرنیل کو آپ کیسے برابر کر دیں گے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اور اس کے پی ایم کو کیسے برابر کر دیں گے، ناممکن ہے، یہ وہاں بھی نہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا جو حقائق ہے انہیں تسلیم کرنا چاہیے، وہاں وہ فرق و تفاوت نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں، ایک اور بیس کا ہو جائے گا، ایک اور تیس کا ہو جائے گا، یہ جو ہے ایک لمٹس کے اندر کنٹینڈ ہے وہ فرق و تفاوت، چاہے وہ فائنل اور بالکل کامل مساوات جو ہے وہ موجود نہ ہو، یہ اس کا خیر کا پہلو ہے، بھلائی کا پہلو ہے۔ البتہ جو پہلو وہاں کمی کا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آتا رہتا ہے، کسی کو اگر یہ معلوم ہے کہ مجھے تو ہر صورت وہ اپنی ویج ہی ملنی ہے، مزدوری ملنی ہے، میں زیادہ کام کروں تب بھی، کم کام کروں تب بھی، میں راتوں کو جاگ کر اپنا ذہن لڑاؤں کسی کام پر تب بھی، اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سو اور صبح کو آ کے دفتر میں بیٹھ کے پینسل پکڑ کر کوئی خاکے بنانے شروع کر دوں تب بھی، تو یقیناً پھر وہ جو انسینٹو جو ہے انسان کا وہ کم ہو جاتا ہے، پروڈکشن کم ہوگی، ترقی کم ہوگی۔ چنانچہ کتنا بڑا رقبہ ہے رشیا کے پاس، لیکن ویٹ وہ امپورٹ کرتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ ویٹ پروڈیوس کرتا ہے اور اتنا سرپلس کرتا ہے کہ ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ وہاں بسا اوقات پرائسز کو ایک سطح پر رکھنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو دریا بر کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایک پہلو ان دونوں کا بھلا پہلو ہے اور ایک ایک پہلو کمزور پہلو۔ اب اس فریم ورک کو ذہن میں جمائیے اور اسلام کو سمجھیے کہ اسلام کیا ہے۔ یہاں شاید آپ میں سے اکثر حضرات کو ایک پلیزنٹ سرپرائز ہو، ایک حیرت سی ہو کہ میرے نزدیک اسلام کے نظام دو ہیں، معاشی نظام ایک نہیں ہے، اسلام کا دو۔ ایک نظام ہے قانون کی سطح پر، لیگل لیول پر، فقہی اور شرعی سطح پر، اور ایک نظام ہے ایمان و احسان، روحانیت کے درجے کا نظام۔ اسلام نے اس طریقے سے ان دونوں کو جمع کیا ہے اپنے اندر کہ یہ دونوں نظام اپنی جگہ مکمل ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دونوں کا فلسفہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اور پھر وہ دونوں کے دونوں اسلام کے اندر ہیں۔ اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں بعض لوگ نہ دانستہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی بنا پر کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دانستہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جائے، وہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے اپنی وضاحت سے حل کروں گا۔ دیکھیے، اسلام کا جو روحانی نظام ہے یا ایمانی نظام ہے یا احسانی نظام ہے، اس کے کارڈینل پرنسپل دیے ہیں کہ نمبر ایک، کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، نہ انفرادی نہ اجتماعی، انسانی ملکیت کی نفی، وہاں انفرادی اور اجتماعی کی بحث نہیں رہی، مجرد انسانی ملکیت کی نفی۔ انسان تو خود غلام ہے، بندہ ہے، اگر آقا اپنے کسی غلام کو کوئی چارپائی دے دیتا تھا اس پہ سو جایا کرو تو وہ اس کا مالک نہیں تھا، مالک تو آقا ہی تھا۔ اگر وہ کوئی کوٹھڑی دے دیتا تھا کہ رات کو اس میں آرام کر لیا کرو تو وہ اس کوٹھڑی کا مالک نہیں ہو جاتا تھا غلام، وہ خود مملوک ہے، مالک کہاں سے ہوگا؟ وہ کوٹھڑی بھی اس کے آقا کی، وہ چارپائی بھی اس کے آقا کی، وہ خود اس کے آقا کی۔ تو ہم تو انا للہ، ہم خود اللہ کے ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہاں تک کہ ہمارا ہاتھ ہمارے اپنی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت کا تصور تو یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو برتوں۔ جو ایبسولیوٹ اونرشپ ہے اس میں تو پھر ایبسولیوٹ اختیار ہونا چاہیے، زبان میری ملکیت نہیں ہے کہ جو چاہوں اس سے نکال دوں، میرے پاس یہ بھی امانت، یہ ہاتھ بھی امانت۔ ملکیت کی نفی مطلق اور امانت کا تصور، جو کہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا، میں خاص طور پہ ان کا یہ حوالہ اس لیے دیا کرتا ہوں کہ آج کے کسی شاعر یا مفکر کے بارے میں تو خیال ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر مارکسزم کا کوئی سایہ پڑ گیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ گمان آپ نہیں کر سکتے، جو مارکس سے صدیوں پیش تک گزر گئے۔ کہ یہ امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ہمارے پاس جو کچھ ہے چند روز کی ایک امانت ہے، در حقیقت ہر شے کا مالک خدا ہے۔ تو ملکیت مطلقہ کی نفی مطلقہ اور ملکیت کی بجائے امانت کا تصور، یہ پہلا اصول ہے۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اس کو خوب بیان کیا ہے، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، امانت کا تصور ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رزق خدرا عظمی بردن رواست، ای متائے بندہوں مل کے خدا، زمین سے اپنا رزق نکال لینا روا ہے لیکن یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، برتنے کی چیز ہے، متاع ہے، ملکیت اللہ کی۔ دوسری چیز، اس روحانی نظام کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھے. اسلام کا اصل ایسنس یہ ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کے لیے محنت وہی کرتا ہے, وہ ہل چلاتا ہے, وہ دکان میں کام کرتا ہے, کارخانے میں محنت کر رہا ہے, دفتر میں بیٹھا ہوا اپنا دماغ اور اپنی صلاحیتیں جو ہے لگا رہا ہے, لیکن جو کچھ اسے ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے, وہ اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ فضل ہے. فضل کا تصور ذہن میں رکھیے. فضل کہتے ہیں بلا استحقاق جو چیز دی جائے, اجرت ہے آپ کی محنت کا جو بدل آپ کو دیا جائے گا وہ اجرت ہے, آپ کی نیکی کا جو بدلہ ملے گا وہ اجر ہے. اجر اجرت یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں, وہ ہوگی کسی چیز کے بدلے کے طور پر. لیکن رزق کے بارے میں اس دنیا میں قرآن نے بنیادی تصور یہ دیا ہے کہ یہ تمہاری محنت کا حاصل نہیں ہے, یہ فضل ہے. چنانچہ سورہ جمعہ کی وہ آیت تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر حضرات کو یاد ہوگی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ادا ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے, منتشر ہو سکتے ہو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تلاش کر رہے ہو تم صرف, اے وہ فضل, وہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی نہیں. دیکھیے یہاں پر قارونیت کا تصور کیا ہے. ایک کیپٹلسٹ ذہنیت جو ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نمائندہ کردار جو ہے قارون کا ہے. اس کے الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ جب اس سے کسی نے کہا کہ اللہ نے جو تم پر فضل کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو, تو اس نے کہا اوتی تو ہوں علی علم من عندی, ذرا پانی لگا لی, یہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے میرے علم کے طفیل مجھے ملی ہے, میری محنت, میری صلاحیت, میری ذہانت, میری فطانت, میری پلاننگ, یہ اس کا نتیجہ جو مجھے ملا. اس کے برعکس بندہ مومن کا تصور کیا ہے, جو کچھ ملا ہے یہ فضل ہے. نمبر تین, اس فضل میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے. اللہ نے فضل دیا ہے, اگر تمہاری محنت کا نتیجہ ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے میرا مال, وہ بات نہیں ہے, تمہیں بلا استحقاق بطور فضل ملا ہے. اب اس میں تمہارا جائز حصہ جو ہے وہ صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے. جو بھی سرپلس ہے اس کے لیے لفظ عفو ہے. عفو کہتے ہی کوئی چیز جو بہی ہوئی ہو, تو جو بھی سرپلس ہے تمہارے پاس, وہ چاہے قانوناً تمہارا ہو حقیقتاً تمہارا نہیں ہے, یہ تمہارے پاس ایک امانت ہے ان کی کہ جن کے پاس نہیں ہے, اور یہ ان کا حق ہے. اگر تم انہیں لوٹاؤ گے تو حق بحقدار رسید ہوگا, یہ کوئی خیرات نہیں ہے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم, یہ خیرات کا تصور نہیں ہے, یہ حق ہے ان کا. تمہارا امتحان ہے اللہ نے لیا ہے کہ یا تو یہ حق حقدار تک پہنچاؤ, سرخرو ہو جاؤ, اور یا اس پر مخالفانہ قبضہ جماؤ اور اللہ کے ہاں پھر حساب کی تیاری کر لو, جو جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ تیسرا تصور ہے, اسی پر وہ آتا ہے کہ قل العف یسألونک ماذا ينفقون قل العف, یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں, اتنا جو زور ہے, اتنی تکرار, اتنا اعادہ, انفقو انفقو انفقو, خرچ کریں. تو فرمایا گیا کہ اب جو ضرورت سے آئی اللہ کی راہ میں دے گا. اب یہ سارا نظام ایک مکمل نظام ہے, لیکن یہ نظام جو ہے اس میں جبر کا پہلو نہیں, یہ والنٹری ہے. انسان کے اپنے ایمان کی گہرائی پر اس کا دار و مدار ہے. آخرت پر کتنا یقین ہے, اللہ سے کتنی محبت ہے, آخرت میں وہ کتنے اعلیٰ درجات چاہتا ہے, یہ جتنی اس کے اندر یقین کی گہرائی اور گہرائی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی والنٹریلی وہ اس میں ترقی کرے گا. اس میں اگر جبر کا پہلو آ جائے تو اس کا سارا حسن ختم, اس میں جو بھی برکت کا پہلو ہے ختم. پھر روحانی طرف وہ کہاں ہوا, پھر کوئی انسان کے لیے بلندی نہیں ہے, کوئی رفعت نہیں ہے, نہ روحانی نہ اخلاقی. لہذا میں نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہے کہ یہ والنٹری اسپرچل سوشلزم ہے, اختیاری ہے, لیکن ایمان کا رخ یہی ہے, ایمان جدھر لے کر جانا چاہتا ہے وہ یہی ہے.
البتہ اس کو قانون سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے. یہ غلطی جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ نیک نیتی سے بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں جو خود ہی ایمان سے بالکل بے بہرا ہو شاید وہ شک کر سکے ان کے خلوص و اخلاص پر. ان کو تو سند دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی کو عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لے. اصدقہم لہجۃ ابو ذر، یعنی سچائی کا مجسمہ جس کے ظاہر و باطن میں بال برابر فرق نہیں ہے وہ ابو ذر، وہ نبی مغالطہ ہو گیا. یہ اس لیے کہ وہ اس کیفیت سے، اس درجے جس کو کہ ہم کہیں گے غلبہ حال کی کیفیت ان میں آئی کہ انہوں نے اس کو قانون کا درجہ دے دیا کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے. اور اللہ کو جب حکم آ گیا کنز کی آیت کو بھی انہوں نے اسی پر محمول کیا. تو میں اس لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ مغالطہ ہو سکتا ہے اور خلوص سے بھی ہو سکتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں، جن کے ذہن میں نظریات کوئی اور سمائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ قل العفو کی آیت انہیں یاد ہے، اور کوئی آیت یاد نہیں ہوگی، لیکن وہ الفاظ انہوں نے رکھ لیے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے، واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن والنٹری ہے. یہ اسپرچل سوشلزم ہے، اور اتنا بلند سوشلزم ہے کہ جس کی گرد کو بھی یہ جو سوشلزم ہے فقہی سطح پر اسلام کا معاشی نظام. میں اب اس کے لیے بھی جو اصطلاح ہے پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں، میرے نزدیک وہ کنٹرولڈ کیپیٹلزم ہے. بڑی معنی کہ اس میں ملکیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، محدود ملکیت، یعنی حق تصرف. یہ ہاتھ میرا ہے، یعنی اس کا تصرف کا حق مجھے حاصل ہے، کوئی اور شخص اس کو تصرف میں نہیں لا سکتا. یہ مکان میرا ہے، یہ میرا حق تصرف اس پر ہے، کوئی اور اس میں داخل ہوگا تو میری اجازت سے ہوگا. تو یہاں یوں سمجھیے کہ وہ ملکیت اصل میں حق تصرف کے مفہوم میں ہے. اس معنی میں انفرادی ملکیت نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ مینز آف پروڈکشن کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یا پرسنل انسینٹیو بھی آ گیا، آدمی کام کرے گا، محنت کرے گا، پرائیویٹ انٹرپرائز بھی آ گیا، وہ ساری چیز اس میں آ گئی کہ جس سے کام کا جذبہ انسان کے اندر بڑھتا ہے. اس لیے کہ انسان کی کمزوریاں بھی آخر اس فاطر کے تو علم میں ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے. قرآن نے ہی کہا ہے کھولے کل انسان و ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. قرآن ہی کہتا ہے کہ کھولے کل انسان من عجل، انسان کی جبلت میں ہے جلد بازی، اس کے اندر رکھی گئی ہے، اس کی سرشت میں بوجھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک انسان کی کمزوری ہے کہ ٹو اون سم تھنگ، اب اس کا ایک جذبہ اس کے اندر ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ چینلائز کرو، ہیلدی چینلز میں اس کو ڈالو، اس کو اتنا کنٹرول کرو کہ وہ کوئی غلط پروپورشن اختیار نہ کر لے، لیکن یہ کہ ان ہیلدی چینلز میں اس کو بروئے کار آنے کا پورا موقع فراہم کرو تاکہ انسینٹیو ہو، انسان محنت کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، مقابلہ ہو، مسابقت ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پروڈکشن زیادہ ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی، کوالٹی بہتر سے بہتر ہوگی. آپ کو بھی مارکیٹ میں اپنا مال بیچنا ہے، کسی اور شخص کو بھی بیچنا ہے، کمپٹیشن ہوگا، کوالٹی بڑھے گی، پرائسز گریں گی، مقابلہ زیادہ ہوگا، پروڈکشن زیادہ ہوگی. تو اس میں تو نوع انسانی کے لیے خیر ہے، بلائی ہے، بہتری ہے. اس پہلو سے اس میں وہ تمام عنصر جو ہے وہ شامل ہیں. البتہ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو برقرار رکھ کر یقیناً ایک ناہمواری پیدا ہونے کا امکان ہے. بڑی پیاری مثال ہے اس کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو دوڑائیں بھی، لیکن یہ بھی چاہے کہ کوئی آگے نہ ہو، کوئی پیچھے نہ ہو، دوڑ لگاؤ لیکن سب برابر رہیں، تو اس کا راستہ تو ایک ہی ہے کہ رسے سے سب کو باندھ دیجیے، تبھی نہ کوئی آگے رہے گا نہ پیچھے رہے گا. لیکن اگر آپ آزادی دیتے ہیں دوڑنے کی تو یقیناً کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے رہے گا. تو اسلام کے نظام میں بھی یقیناً اس کا امکان پیدا ہوا کہ کچھ لوگ آگے چلے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. اب اسلام نے جو تفصیلی احکام لیگل لیول پر دیے ہیں ان کو دو حصوں میں سمجھ لیجئے، ایک حصہ یہ ہے کہ جو بھی ڈسپیرٹی پیدا ہو، جو بھی یہ خلیج حائل ہو جائے ہیوز اور ہیو لاس کے درمیان، اس کو برج کیا جائے، اس میں فیڈ بیک کا نظام قائم کیا جائے. یہ برج کرنا اور فیڈ بیک کا نظام قائم کرنا، یہ آج ویسٹرن کیپیٹلزم کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ہے. اس لیے کہ اگر ننگا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو بڑھنے دیا جائے تو آخر ایک وقت آئے گا کہ بھوکے جو ہیں وہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے پیٹ پھاڑیں گے، وہ جائیں گے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب ہو کر رہے گا. لہذا یہ ان کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول پر، کہیں آپ اسے ویلفیئر کے نام سے دیکھیں گے امریکہ میں ہے، کہیں آپ اسے ان امپلائمنٹ الاؤنس کے نام سے دیکھیں گے جو یو کے میں ہے، اس کے لیے تو کلیکٹو انشورنس کا لفظ استعمال کریں گے، جو بھی کریں سوشل سیکورٹی کا لفظ استعمال کریں گے، لیکن دیٹ از اے مسٹ. اسی کے لیے جدید اصطلاح ہے انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم، کہ کیپیٹلزم سے جو ڈسپیرٹی پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی ان بلٹ میکینزم ایسا ہو کہ وہ مینیجڈ ہو، وہ کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بھوکے جو ہیں وہ آ کر ہمارے پیٹ پھاڑے. لہذا یہ پہلی ضرورت ہے، جہاں بھی آزادی کا کسی درجے میں بھی امکان ہوگا ڈسپیرٹی لازمًا اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی. ایک ضرورت ہوگی اس کی کہ اس کو برج کیا جائے، فیڈ بیک ہو، انٹرنلی مینیج کر لیا جائے. یہ کام جو ہے اسلام نے کیا آج سے 1400 برس قبل، وہ کیا زکات اور عشر کے طور، ایک خاص حد مقرر کر دی، کوئی آربیٹریری لائن نہیں ہے کہ کون غریب کون امیر، نہیں، نصاب کی ایک لائن ہے. فقیر کا مطلب اس کے اعتبار سے وہ نہیں ہے جسے فاقہ آ رہا ہو، بلکہ یہ کہ جب بھی وہ آزاد دور ہے، مسابقت ہے، تو ایک لیول مقرر کر دیا، جو اس سے آگے نکل گیا وہ غنی، جو پیچھے رہ گیا وہ فقیر. فقیر کے معنی یہ نہیں کہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہو، در بدر مانگتا پھر رہا ہو، بلکہ جو اس لیول سے نیچے ہے وہ ایک طرف، جو اس سے اوپر ہے وہ ایک طرف. 7 تولے سونا ہے ایک طرف، نہیں ہے دوسری طرف، اتنے اونٹ ہیں ادھر چلے جاؤ، نہیں ہے ادھر آ جاؤ. اور ان کو پھر تقسیم کرنے کے بعد زکات اور عشر کیا ہے، تو خذ من اغنیائہم و ترد الى فقرائہم، ان سے لیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، تاکہ اس آزادی کی وجہ سے جو ڈسپیرٹی پیدا ہوئی ہے اسے آپ برج کریں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا، غنی سے مراد کیا ہے، جو نصاب سے اوپر ہے، اور فقرائہم فقیر کون ہے، جو نصاب سے نیچے، وہ ڈونرز ہیں، یہ ریسیپینٹس ہیں، یہ فلو بیک ہے، تاکہ یہ وہ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم کی ایک شکل پیدا ہو جائے. اور اس کی بنیاد پر پھر اسلام ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. یہ زکات اسلام کا جب نظام ٹوٹیلیٹی میں آئے گا تو ریاست ہوگی، ریاست لے گی زکات اور ریاست لوٹائے گی، اس میں خیرات کا کوئی ایلیمنٹ سرے سے نکل جائے گا. انڈیویجولی اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کچھ خیرات کی بات آ جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تو کلیکٹو انشورنس ہے، یہ تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہ حکومت کی سطح پر ہے کہ وہ وہاں سے لے اور ان کو پہنچائے، اور پہنچانے میں در حقیقت وہ انڈر رائٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ کوئی شہری اس مملکت کے اندر رہنے والا زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہیں ہے. اور میں یہاں تک آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کبھی زکات اور عشر کافی نہ ہو اس کے لیے تو زبردستی مزید لینے کا حق حاصل ہے اسلامی ریاست کو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس وہ آخری حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، نہیں، یہ ہے نارملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نظام اپنی جگہ پر اتنا کامل ہے کہ اگر زکات اور عشر کا نظام بتمام و کمال قائم ہو جائے تو ایکسٹرا کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہو بالفرض تو پھر ریاست زیادہ مزید لے سکتی ہے جبرن، اس لیے کہ بہرحال اس ریاست کی حدود کے اندر کسی انسان کا بھوکا ننگا رہنا اور بغیر سر پہ کسی سائے کے اس کا رہنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلکہ یہاں تو ہر جاندار کے بارے میں کہا حضرت عمر نے کہ کوئی کتا بھی اگر بھوکا پیاسا مر جائے دجلہ اور فرات کے کنارے تو قیامت کے دن عمر اس کے لیے مسئول ہوگا. یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جدھر یہ جا رہا ہے ویسٹرن کیپیٹلزم، یہ گویا کہ زبردستی چاروں ناچار اس راستے کی طرف بڑھ رہا ہے. نہ اس کے پاس وہ یقین ہے نہ روشنی ہے، لیکن حالات مجبوراً اسے دھکیل رہے ادھر، جدھر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس نو انسانی کو لائے کہ زکات اور عشر کی بنیاد پر اسٹیٹ کے لیول پر سوشل سیکیورٹی اور بنیادی ضروریات، کفالت جو ہے کفالت عامہ، اس کی ذمہ داری ریاست میں. تو یہ تو ایک نظام ہے. مزید بڑا دوسرا نظام جو اس سے اہم تر ہے، یہ کیونکہ آسان تھا پہلے میں نے اس کو بیان کر دیا، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گیپ کو آپ برج کریں، دوسرا جو انتظام ہے اس کا فلسفہ یہ کہ گیپ کو بڑھنے نہ دیں، یہ لمٹس کے اندر رہے، یہ بے قابو نہ ہو جائے. سرمایہ جو ہے سرمایہ کاری کی شکل میں تو اس کو آزادی ملے کہ وہ شائی نہ ہو، وہ تجوریوں کی طرف رخ نہ کرے بلکہ بازار میں آئے، انڈسٹری میں آئے، کام میں لگے، پروڈکشن میں آئے. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ سرمایہ داری وجود میں آ جائے اور سرمایہ آکاش میل بن کر معاشرے پر چھا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کو پسند نہیں. لیکن سرمایہ کاری کی آزادی فضا کو برقرار رکھنا اور پھر سرمایہ کو چین کرنا، اس کے پاؤں میں بیڑیے ڈالنا کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے، یہ انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی نظام وضع کر سکے. یہ نظام صرف وہی شخصیت وضع کر سکتی تھی جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان تو یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. سرمایہ دار ہے وہ اپنی مصلحتوں کو سوچے گا، مزدور ہے وہ اپنی مصلحت کو سوچے گا، کوئی بھی نقطۂ عدل پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، اس کا اپنا نقطۂ نظر ہے. وہ اپنے نقطۂ نظر سے سوچے گا، اسے ہر چیز اس رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئے گی. یہ اپنی مفاد اور اپنے مصلحت سے سوچے گا، اسے وہ چیز جو ہے وہ نبایاں نظر آئے گی. عدل وہ کر سکتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی غرض، جس کا اپنا کوئی بھی اس میں ذاتی انٹرسٹ جو ہے موجود نہ ہو، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جو میئرز ہیں اب ان کو سمجھیے. سب سے پہلا اس کا جو اصول ہے وہ جان لیں، سرمایہ کو اتنی آزادی نہ ہو کہ وہ محض بطور سرمایہ ارننگ ایجنٹ بن جائے. ظاہر بات ہے کہ سرمایہ رکھا ہوا کوئی چیز نہیں بنا سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے نہ پیدا کر سکتا. سرمایہ کے ساتھ محنت لگے گی، سرمایہ اور محنت مل جل کر کام کرے، اس سے جو پروڈکشن ہو اس کی تقسیم، یہ ایک بات ہے. اور سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ بن جائے، اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا. میں ابھی صرف ڈسکریج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں مختلف لیولز ہیں. بعض میں خرابی جو ہے مذرت بے انتہا ہے، بعض میں کم ہے، گریڈز ہیں. مثال کے طور پر سرمایہ ہے، آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنایا، کرایہ پر دے دیا. یہاں بھی اب سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے ارن کر رہا ہے، آپ کی کوئی محنت اب شامل نہیں. وہ تو 100 روپیہ ہے، 10 لاکھ لگا ہوا ہے، اس سے آپ کو ہر مہینے 2000-3000 روپے 4000 روپے کرایہ آ رہا ہے، محنت نہیں ہے. لیکن یہ ایک درجے میں ہے. فرق کیا ہے وہ میں بھی عرض کروں گا، اس لیے کہ بعض لوگ ان چیزوں کو لے کر نیم پختہ ذہن یا ان کا ہوتا ہے یا دوسرے نیم پختہ اذہان کو وہ پریشان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ جائز ہے، اور اگر 10 لاکھ روپیہ کسی کو میں دے دوں اور اس سے میں 3000-4000 روپیہ ماہانہ لینے لگوں تو وہ حرام ہے. آخر کیا تک ہے اس دونوں باتوں میں؟ تو فرق کو سمجھیے کہ یہ چیز جو ہے یہ جائز ہے، لیکن سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے اور اس میں کوئی بھی رسک نہ لے رہا ہو، کوئی نقصان کا خطرہ برداشت نہ کر رہا ہو، منفعت بھی ایک معین شرح سے لے، یہ چیز بدترین ہے. اس کا نام سود ہے. اور سود کے بارے میں یہ جان لیجئے، اسلام میں عقائد کی سطح پر جتنی بری چیز شرک ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعمال میں اتنی ہی بری چیز سود ہے. اسلام کا اپنا نقطہ نظر سمجھیے، اسلام کے نزدیک شراب نوشی اتنی بری نہیں ہے. جب معاملہ کمپیریزن کا آئے گا تو زنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ سود کھانا. کسی گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں، لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ و رسول، باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے اعلان جنگ. یہ شراب نوشی پر، زنا پر کسی پر نہیں، زنا کی حد ہے جاری ہو جائے گی، شراب نوشی کی جو بھی ہے تعزیر وہ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اعلان جنگ. اور میں نے جو ابھی کہا ہے آپ لوگ شاید حیران ہوئے ہو کہ زنا سے بھی برا ہے، تو حضور کی حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، بیہقی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا الربا سبعون جزءً، سود کے 70 حصے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ. بعض روایات میں 100 بھی آیا، 100 حصے. ایسا روحا، ان 70 میں سے سب سے ہلکا جو ہے وہ اس کے مساوی ہے، انجم کے ہر رجل و امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب آپ اندازہ کیجئے عام زنا میں اور اس زنا میں کیا نسبت پائی ہوئی، 100 گنا ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ در حقیقت یہ ہے اس معاشرے کے اس توازن کو بگاڑ دینے والی چیز، دولت کے ارتکاز کا ذریعہ بننے والی شے، دولت کے ایک طرف جمع ہوتے چلے جانے کا ذریعہ. لہذا اس شے کو، جو کہ اس دور میں نے عرض کیا تھا انسان کی اصل ضرورت وہ توازن اور عدل اور انصاف، اور اس میں بھی سب سے زیادہ بڑی ضرورت معاش میں، اس میں یہ فرق و تفاوت پیدا کرنے والی چیز ہے، لہذا یہ اتنی بری شے. البتہ آپ دیکھیے اس سے کم تر چیز جائز رکھی. اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ اپنے کسی بھائی کو دیتے ہیں کہ وہ کام کرے، اس نے کاروبار کیا، نفع ہو گیا، آپ نے بھی کوئی حصہ لے لیا، اگرچہ یہاں بھی محنت تو نہیں لگی، اس اعتبار سے جو میں نے اصول قائم کیا تھا اس کو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہو گیا؟ اس میں فرق یہ ہے، اسلامی مضاربت کا اصول یہ ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو سارا آپ جھیلیں گے، وہ کیپیٹلسٹ پر آئے گا، سرمایہ والے پر آئے گا، کام کرنے والے پر کوئی نقصان نہیں آئے گا. ہاں نفع ہو گیا تو آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے لیں گے. یہ ہے اسلامی مضاربت، کہ اس میں تحفظ محنت کو دیا جا رہا ہے، تحفظ سرمایہ کو نہیں دیا جا رہا. اگر تو تمہارا سرمایہ اتنا ہوتا کہ خود ہی محنت کرتے، خود ہی اس سے کماتے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس یہ سرپلس تھا، تمہارے سرپلس سرمایہ کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کام کر رہا ہے، جس نے محنت کی ہے، اسے تحفظ کی ضرورت ہے. لہذا اگر نقصان ہوتا ہے تو سارا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، ہاں اگر نفع ہے تو اس میں سے کچھ حصہ لے سکتے. یہ مضاربت ہے کہ جو جائز، اور وہ کہ نقصان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو نفع ہی نفع چاہیے، اور نفع بھی ایک شرح کے مطابق چاہیے. یہ ہے وہ شے کہ جو سود ہے، کہ جو یوں سمجھیے کہ ہمارے دین کے اعتبار سے بدترین شے. اب اسی میں جو میں نے چونکہ وہ مکان کی مثال دے دی تھی، تو ہو سکتا ہے ذہنوں میں خلجان ہو گیا ہو، اس کو بھی سمجھ لیجیے. اس میں فرق کیا ہے؟ کہنے کو یہ بھی کیپیٹل ہے، یہ بھی کیپیٹل ہے، 10 لاکھ نقد 10، لیکن آپ غور کیجئے گا یہ فکسڈ کیپیٹل ہے، وہ فلوئڈ کیپیٹل ہے. اس سے کوئی شخص فلوئڈ جو حاصل کر رہا ہے منفعت، وہ بھی فکسڈ ہے، معین ہے کہ آپ ایک مہینے اس میں رہے، اس کا معاوضہ آپ نے دے دیا. لیکن وہ جو 10 لاکھ روپیہ ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے 5 رہ جائے، وہ فلوئڈ ہے، اس کے اندر چینج کی بڑی صلاحیت ہے، بڑھنے گھٹنے کا بڑا شدید امکان ہے. وہ ہے اضافی جو فرق پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو جائز ٹھہرایا گیا، اس کو ناجائز ٹھہرایا گیا. البتہ اخلاقی سطح جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے، وہ تو ہر جگہ پر ہر لیول پر انڈرسٹوڈ رہے گا. اسلام ترغیب اس کی دیتا ہے، مکان بناؤ، کرایہ مت لو، بلکہ خدا کی خدمت کرو. اور ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے، یہ 50-60 برس پہلے تک ہوتا تھا قصبات کے اندر، کہ کرایہ لینا بہت بری شے سمجھی جاتی تھی، یہ شہروں میں لانت تھی. ورنہ کسی کے پاس اضافی مکان ہے، کوئی شخص اس کا رہ گیا، ٹھیک ہے بھائی رہیے، مکان ہے رہیے، آپ ملکیت اس کی ہے، لیکن رہیے آپ، استفادہ کیجیے جب تک آپ کو رہنا. یہ ہماری اقدار رہی ہے. یہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ اس کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آ سکتی، لہذا ہمارے لیے وہ کچھ انبلیویبل سی بات بن گئی ہے. تو میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے جو سرپلس کا نظریہ اسلام کا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ضرورت سے زائد جو کچھ جمع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جدید بینکنگ تو سب سے زیادہ زور ہی دیتی ہے، سیف سیف بچاؤ، اور کس لیے بچاؤ؟ انویسٹ کرو، اس سے اور کماؤ. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے جو بچ گیا تمہارے لیے ٹاپ موسٹ لیول تو یہ ہے کہ اس کو دے دو، یہ تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تھا، یہ حق تو محروموں کا ہے، دے دو حق بحقدار رسید اور فارغ ہو جاؤ، یہ تو ہے سب سے اعلیٰ۔ اچھا یہ اگر نہیں کر سکتے، ذرا کم ظرف ہو، کم ہمت ہو، تو چلو قرض حسنہ دے دو، اصل واپس لے لینا، تمہارا وہی بھائی اپنی ضرورت پوری کر لے، اس سے تمہیں جو خوشی ہونی چاہیے، تمہاری انسانیت اور شرافت اور مروت کو اس سے جو تقویت حاصل ہوگی وہ ہے اصل نفع۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، ادربا آخر کے بھی زائد فتن، اس سود کے یہ ام الخبائث، اس کے پیٹ سے تو سوائے فتنوں کے کوئی شے برآمد ہی نہیں ہو سکتی۔ کس نہ داند لذت قرض حسن، آج کا انسان جو ہے قرض حسن کی لذت سے محروم ہو گیا، وہ جانتا ہی نہیں، بھائی میرے پاس رکھا ہوا آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں مجھے لوٹا دیجیے گا، آپ اپنی گاڑی چلا لیں، کسی شخص کی گاڑی جو ہے معاش کی رک گئی ہے، ذرا اس کو حرکت میں لے آئیے، پھر میرا روپیہ لے لیجیے گا۔ یہ ہے قرض حسن، یہ سیکنڈ لیول پر ہے۔ اتنی بھی ہمت ہے اور نیچے اترنا چاہتے ہو تیسری سیڑھی پر، تو دے دو بھائی کسی کو مضاربت پر، اور دے کر اب یہ بات رہے گی کہ نقصان ہوگا سارا تمہیں جھیلنا ہوگا، نفع ہو گیا تو وہ اپنا وہ بھی حصہ لے لے گا، تم بھی لے لینا۔ یہ لوئسٹ لیول ہے اسلام میں، اس سے اگلا لیول جو ہے وہ حرام، اور وہ حرام بھی ایسا حرام کہ کوئی شے حرام اس درجے کی حرام نہیں جس سے کہ وہ حرام۔ یہ ہے اصل میں پورے فلسفے کے اعتبار سے کہ جس سے اس سرمایہ کو چین کیا جا رہا ہے، اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں، اس کو کچھ قید میں لایا جا رہا ہے، پابند کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے سرمایہ ہے، یہ تو میں نے سود کی ایک بات آپ کے سامنے رکھی، اس کے ساتھ ہی ذرا عرض کر دوں زمین کا معاملہ، کیونکہ ہماری تو اصل میں جو اکانومی ہے ایگریرین ہے، ہمارا تو بیشتر جو معاملہ ہے وہ زراعت کا ہے، اس میں بھی اصول یہی ہے، بدقسمتی سے عہد ملوکیت میں آ کر جبکہ ملوکیت کا جو پایا ہوتا ہے، اس کے جو ستون ہوتے ہیں وہ فیوڈلزم ہے، بادشاہی قائم ہوتی تھی جاگیرداروں کے بل پر، جاگیرداری جب اسلام میں آئی ہے تو مزارعت کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ میرے نزدیک وہ در حقیقت جو ایک لا آف نیسیسٹی آج کہا جاتا ہے، یہ اس کا کرشمہ تھا۔ جب فوج کسی ملک میں سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر قابض ہو جاتی ہے تو بیچاری سپریم کورٹ کیا کرے گی، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کون سی قوت سے وہ فوج کو ڈسلوج کرے گی، لہذا وہ کہتے ہیں لا آف نیسیسٹی ہے، ان کو جواز کا فتویٰ دو، اس لیے کہ کوئی اور راستہ کھلا ہی نہیں۔ تو یہ جواز کا فتویٰ ہوتا ہے لا آف نیسیسٹی کے تحت، وہی مروئے کار آیا جب اسلام میں ملوکیت آئی، اور ملوکیت کا جو اصل جو ستون ہوتا ہے وہ فیوڈلزم ہے، وہ جاگیرداری ہے۔ تو مزارعت کے حلال ہونے کے فتوے کو کہا نے دیے کچھ ایڈیشنل شرطیں لگا کر، حقیقت کیا ہے وہ جان لیجئے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے مال نقد میں، وہی معاملہ زمین میں، آپ کی زمین ہے آپ کاشت کریں، کوئی پرابلم ہی نہیں، نو کمپلیکیشن، محنت کیجئے، آپ کا سرمایہ ہے آپ کام کریں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں، آپ کی زمین ہے آپ کاشت کیجئے۔ اب زمین یا تو آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی ہے اس لیے آپ کاشت تو نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ وہ اتنی سرپلس ہے کہ اس کو آپ کاشت خود نہیں کر سکتے، اب آپ نے لوگوں کو رکھا اس پر محنت کریں، اور اس محنت کے اندر آپ ان کے برابر کے حصے دار بن گئے۔ یہ ہے جسے کہ محمد الرسول اللہ نے سود سے تعبیر کیا، یہ بالکل سود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں فرق یہ پڑ گیا کہ زمین کے معاملے میں مزاربت والا مسئلہ نہیں ہو سکتا، مزارعت اور مزاربت میں بنیادی فرق ہے۔ مزاربت میں لاس اگر ہے تو سارا کا سارا صاحب سرمایہ پر ہے، یہ مزارعت میں یہ ممکن نہیں، فصل کاشتی ہے کاشتکار نے، سیلاب آ گیا، فصل ختم ہوئی، تو مالک کا کیا بگڑا، اس کا تو اصل زر جو ہے زمین ہے، وہ تو محفوظ ہے، وہ کہاں گئی، وہ تو وہی کی وہی ہے، سارا کا سارا نقصان گیا اس کاشتکار پر جس کی پوری چھ مہینے کی محنت ختم ہو گئی، کیونکہ یہاں مزاربت ممکن ہی نہیں ہے، لہذا مزارعت کی ہر شکل کے بارے میں فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کا کہ حرام، کوئی امکان ان کے جواب کا نہیں. البتہ جب آ گیا معاملہ اور جب سرمایہ داری بھی آئی اور جاگیرداری بھی آئی تو اب کچھ فتوے اس کے لیے دیے گئے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے قاضی ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ انہوں نے کچھ اضافی شرطیں لگائیں. زمیندار کا بھی کم سے کم سرمایہ کچھ لگا ہونا چاہیے, بیل اس کے ہو, بیج اس کا ہو تاکہ کوئی فصل تباہ ہو تو اس کا بھی تو کچھ نقصان پہنچے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کتنی بھی آپ لگا لیں وہ ٹوٹل شکل جو مزاربت والی ہے وہ یہاں نہیں آ سکتی. پورا کا پورا لاس وہ جو صاحب سرمایہ پر جا سکتا ہے کاروبار میں وہ کاشتکاری میں نہیں جا سکتا, وہ ممکن نہیں ہے. لہذا صحیح بات یہی ہے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے. یہ ہے اصل میں اسی اصول کے تحت اور حضور کی متعدد احادیث ہے. آپ ہی کے اسی شہر میں مولانا تاسیم صاحب آپ سے بہت قریب ہیں, ان کا 15 اقساط پر مشتمل میں نے ایک مقالہ اپنے پرچے میں حکمت قرآن میں شائع کیا. احادیث کا جو انہوں نے پھر ہم سامنے رکھا ہے, جو سلیکشن ہے, جو اس کا استقصاء کیا ہے, کس قدر شدت کے ساتھ حضور نے اس کو روکا ہے اور صاف کہا ہے جس کی زمین ہے یا خود کاش کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے, منحتن احسان دھرتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس میں سے حصہ وصول کرنا شروع کر دے. زمین اللہ کی ہے, تمہارے باپ کی نہیں ہے. یہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں, یہی کہا ہے اس ابلیس کی مجلس سے شورا میں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. زمین پیدا کر رہی ہے اور محنت کر رہا ہے وہ کاشتکار, تم کس حساب سے اس کو حصہ لے رہے ہیں؟ یہ ہے اصل میں وہ شے. جب تک ہمارے ہاں جان لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم یہ ایک آرگینک ہول ہے. کسی ایک میدان میں کچھ تھوڑی سی ہاف ہارٹیڈ کوارٹر ہارٹیڈ اصلاح کر کے آپ سمجھے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے گا, نہیں ہوگا. جب تک کہ اسے لینا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ, قبول کرنا ہے تو ٹوٹل کو لو, ادخلو فی السلم میں کاسفا, اور نہیں کرنا تو دفع ہو جاؤ. اسلام کو تمہاری احتیاج نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہے اسلام, اسلام کو کوئی احتیاج تو لینا ہوگا تو پورے کو لینا ہوگا. اور آپ کے ہاں آپ کے جو نظام سیاسی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ بنیاد کی جو ہے جو جڑ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہی زمیندار, وہی لینڈ لارڈ, وہی وڈیرے, چچا نہیں تو بھتیجا, ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یا وہی اشخاص ہیں ان کے ماتھے پر لیبل بدل جاتے ہیں کہ کبھی وہ کنونشن لیگ میں, کبھی وہ ریپبلکن پارٹی میں, کبھی وہ پیپلز پارٹی میں, کبھی وہ نامینیٹڈ شورا میں, اور کبھی پھر وہ انتخاب لڑ کے آ گئے. پیسہ انہیں کے پاس ہے, ووٹ انہیں کے پاس ہے, کون روکے گا؟ وہ وہاں کا وہاں معاملہ رہ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بنیادی سطح سے بدل نہیں رہا. بہرحال میری گفتگو اس موضوع پر نہیں ہے اس وقت, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے وہ بنیادی فرق کہ سرمایہ کو آزادی بھی دو لیکن پابند بھی کر لو, وہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے, کھل کھیلنے کی پوری اس کو آزادی نہ مل جائے, پھر تو وہ آکاش بیل بن جائے گا. اسی کے ضمن میں اب نوٹ کیجئے مزید ایک ہی آتے, جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ رسک زیادہ لے سکتا ہے, سیدھی بات ہے. جس کے غریب کے پاس صرف دو وقت کی روٹی وہ رسک کائے لے گا. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ سود کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جوا آتا ہے. کیوں؟ اس میں چانس ہے, نیئر چانس. ویسے تو آپ چانس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, نارمل بزنس میں بھی چانس ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن یہ کہ محض چانس, جہاں محض چانس پر بات ہو رہی ہو وہ حرام ہے. کوئی سودا, کوئی طریقہ جہاں صرف چانس کا ایلیمنٹ ہے, وہ لاٹری ہو, وہ کوئی وہ آپ جوا کھیل رہے ہو, وہ آپ کے پرائز بالز ہو, کوئی شے ہو جس میں صرف چانس کا پہلو ہے. ہاں چانس کا ایلیمنٹ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, محنت بھی ہے چانس بھی ہے, وہ تو بات ہوگی, اسے آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, لیکن صرف چانس. اور اس چانس میں ظاہر بات ہے رسک زیادہ کون لے گا؟ جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے. اسی کے ساتھ سپیکولیشن کی ساری شکل ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ در حقیقت سرمایہ کے بل پر ایک شخص کی ایک حیثیت بن گئی ہے. وہ جو آپ کرتے رہتے ہیں دیا لیا دیا لیا, وہ نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا, اور وہ صرف ہاتھ بدل رہا ہے, ایکچولی کوئی کموڈیٹی چینج نہیں ہو رہی. سر یہاں تو صرف سٹاک ہوتا ہے نا, باقی اصل میں جب کموڈیٹیز کا دیا لیا ہوتا ہے اس کو آپ سوچئے کہ در حقیقت وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے. بن فیل کوئی ٹرانزیکشن نہیں, فرمایا اس کے اوپر خامخا ردے چڑھا رہا ہے نفے کے. بالآخر یہ کس کے اوپر بوجھ پڑے گا؟ کنزیومر پر پڑے گا. مال ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور یہاں جو ہے اس کے سودے ہو گئے. ایک نے ایک سے لیا، دوسرے نے اس سے کیا، تیسرے نے اس سے لیا. یہ سرمایہ کا ننگا کھیل ہے جس کو اسلام ہر طرف سے روکتا ہے. تو بند کرو. سودا وہی ہوگا کہ یا تو نقد ہو، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہ سودا ہے. بے صحیح ہے، مالی موجود نہیں، کہے گا سودا کرتے. ہاں فارورڈ ٹریڈنگ کی صرف ایک شکل جائز ہے، ٹوٹل پیمنٹ ابھی کرنی پڑے گی. یہ نہیں 10% دیا اور سودا ہو گیا، 5% دیا اور سودا ہو گیا، وہ سودا حرام ہے اسلام کی روح. اگر آپ طے کرتے ہیں کہ صاحب فصل کے موقع پر مجھے 10,000 من گندم دیجیے گا، یہ قیمت ہوگی، فلاں وقت کو آپ نے مجھے وہ چیز دینی ہے، یہ قیمت ہوگی، تو ٹوٹل جو ہے 10,000 گندم کی قیمت آج آپ کو دینی پڑے گی. اس کو بیع سلم کہتے ہیں، یعنی بیع میں کسی چیز کا کسی چیز سے تبادلہ ہوتا ہے. کرنسی بیچ میں آ گئی ہے، ورنہ پہلے بیع ہوتا تھا چیز کی چیز سے تبدیلی، وہ اسی کی بنیاد پر سارے کاروبار چلتے تھے. تو ایک سائڈ جو ہے وہ ٹوٹل پیمنٹ ہو جانی چاہیے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں، تب تو جائز ہے کوئی فارورڈ ٹریڈنگ، اور اگر اس سے آپ ہٹیں گے تو جائز نہیں. اس لیے کہ اس میں سرمایہ کو اپنا ننگا ناچ ناچنے کا موقع ملتا ہے. یہی معاملہ ہولڈنگ کا ہے. کوئی شے ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، آرٹیفیشل اسکیئرسٹی کریٹ کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ کے پاس سرمایہ تھا کہ آپ نے اتنا مال روک لیا، اور اس کی وجہ سے بوجھ کس پر پڑ رہا ہے؟ کنزیومر پر. حرام. میں نے آپ کو صرف چند باتیں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ساری تفاصیل میں جاؤں، ان سب کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کی فضا برقرار رہے، آزاد معیشت کی فضا برقرار رہے. یہ جان لیجئے کہ اگر سرمایہ داری کی لالت انچک جائے گی تو اس کا رد عمل وہی ہوگا کہ جو روس میں ہوا اور جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پھر وہ آزادی کی چڑیا ہاتھ سے اڑ جائے گی، پھر ٹوٹلیٹیرین نظام ہوگا، ریجیمنٹیشن ہوگی، ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، پھر کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہوگی، نہ آزادی رائے، نہ آزادی اظہار رائے، کچھ نہیں، بلکہ مشین کے پرزے بن کر رہ جائیں گے. اسلام کا اصل میں جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیگل لیول پر بھی آزادی بھی دیتا ہے اور پابند بھی کرتا ہے. پابندی کسی انسان کی دی ہوئی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جذبہ انسان کے اپنے اندر اس کے ایمان کی بنیاد پر ابھارتا ہے. اللہ کا دیا ہوا قانون ہے بھائی، تو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ قانون نہیں ہے کہ جو کل کثرت رائے سے آپ بدلوا لیں گے، وہ تو اٹل ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ان سے جو یہ حرام اور حلال کی بات ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس سب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک توازن پیدا کرنا ہے کہ سرمایہ کاری بھی ہو، آزاد معیشت بھی ہو، اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی پورے طور پر ہمیں حاصل ہو جائیں، اور سرمایہ کا ارتکاز نہ ہو، کنسنٹریشن نہ ہو. چنانچہ میں نے آپ کو سورہ حشر کی آیت سنائی تھی، یہ گویا کہ آبجیکٹو ہے. اس میں معاشیات کے میدان میں قرآن نے آبجیکٹو کیا دیا ہے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے اغنیاء عمرا ہی کے مابین چکر میں رہے. یعنی یہ کہ وہ چکی چلے تو صحیح، لیکن آٹا جو پیسے وہ نہیں ہونا چاہیے. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، بلکہ یہ ہے کہ اس کو پابند کیجیے. میں کچھ اور مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر آہت کا معاملہ ہے. دیکھیے، ایک ہے کمیشن، یک طرفہ کمیشن، کسی کا کوئی ایجنٹ ہے، وہ یا پرچیز کرنے کے والے کی طرف سے ہے یا سیل کرنے والے کی طرف سے ہے. اس میں اگر وہ اپنی اجرت لے رہا ہے، جائز ہے، وہ ایجنٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ کمیشن ایجنسی چلتی ہے، دو طرفہ آرٹ، خریدار سے بھی اور بیچنے والے سے بھی، یہ قطعاً حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. یہ جو چیزیں ہمارے ہاں اس وقت ہنی انمریہ چل رہی ہیں، میرا کتابچہ ہے وہ اسلام کا معاشی نظام، میں نے اس میں واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک دارالعلوم میں گیا، ایک شیخ الحدیث ہے، بڑے عالم ہے اور بہت متقی انسان ہے، میرا ان سے ایک تعلق ہے قلبی. درس حدیث ہو رہا تھا. اب ایک حدیث آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ متن ایک ہی ہوتا ہے لیکن اگر مختلف روایت کی چینز ہیں تو وہ کئی حدیثیں شمار ہو جائیں گی. متن ایک ہی ہے فلاں نے فلاں سے سنا, اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس سے, فلاں صحابی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا, بات وہی ہے, یہ علیحدہ حدیث ہو جائے گی. اب کوئی اور چین ہے روایت کی, کسی اور صحابی سے وہی بات آ رہی ہے, بات وہی ہے, لیکن یہ کہ حدیث دوسری شمار ہو جائے گی. یہی آج ہم ایک جگہ تھے دوپہر میں کھانے کے وقت, تو وہاں مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو دنیا کے اندر مشہور ہو گیا 400,000 حدیثیں, 200,000 حدیثیں, سب جھوٹ. کل حدیثیں جو ہیں وہ غالباً 29,000 کچھ وہ فرما رہے تھے کہ کل حدیثیں. یہ اصل میں وہ تمام جو ان کی چینز علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو گنتی کر بیٹھتے تو کہتے کہ اتنی حدیثیں, حالانکہ حدیثیں تو اتنی ہیں متن کے اعتبار سے. تو ایک حدیث کوئی 5-6 دفعہ ریپیٹ ہوئی اس درس میں. الفاظ کیا تھے؟ لا یبیع الحاضر للبادی. حاضر کوئی شخص کسی شہر کے اندر جو رہتا ہے, اور بادی جو بادیا نشین باہر سے کوئی سامان لے کر آیا, کوئی کھجوریں لے کر آیا, کوئی انگور لے کر آیا, کوئی گندم لے کر آیا, تو یہ حاضر اس بادی کے مال کو فروخت نہ کرے, وہ خود فروخت کرے. جو شہر والا ہے اس کا کام ہے یا تو خریدے, اگر اس نے دکان بنائی ہے اس سے مال خرید لے, لیکن یہ اڈا بنا کر بیٹھنا کہ نہ تو میں نے خریدنا ہے, میں نے تو صرف تمہارا مال فروخت کر دینا ہے, اور میں نے کمیشن لینا ادھر سے بھی ادھر سے بھی. میں نے جب یہ حدیث 5-6 حوالوں سے آ گئی, بعد میں دعا بھی مانگ لی گئی اور درس ختم ہو گیا, میں نے پوچھا مولانا یہ عورت کے بارے میں پھر اس حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ اب انہوں نے, میں نہیں کہہ سکتا کسی مصلحت کی بنا پر یا واقعی لا علمی تھی, کیونکہ ہمارے علماء واقعتاً ان چیزوں سے کٹے ہوئے بھی ہیں, وہ تو اپنے دارالعلوموں کی چار دیواری میں رہتے ہیں, قال اللہ قال رسول, ہو سکتا ہے فی الواقع انہیں معلوم نہ. انہوں نے پوچھا کہ عورت کیا ہوتی ہے, میں نے بیان کیا کہ صاحب اس طریقے سے منڈیاں ہوتی ہیں, لوگ اڈے بناتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اجناس یا اور غلہ وغیرہ آتا ہے, وہ اس کو فروخت کرتے ہیں, اس میں وہ کمیشن لیتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی. کہنے لگے یہ تو حرام مطلق ہے, اس کے جائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. یک طرفہ عورت کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ دیا ہے علماء نے, یہ دو طرفہ عورت تو معقول بات ہے کہ دیکھیے آپ کسی ایک انٹرسٹ کو تو کسی درجے میں سیف گارڈ کر سکتے ہیں, یا خریدار کے مفاد کا لحاظ کریں گے, اور یا یہ کہ بیچنے والے کے مفاد کا لحاظ کریں گے. کسی مقدمے میں ایک ہی وکیل دونوں طرف سے کیسے مقدمہ لڑے گا؟ یہ عقل کے بھی خلاف, منطق کے خلاف. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں, اس میں ایک اور بات سامنے آ جاتی ہے کہ مڈل مین جو ہے خامخواہ بیچ میں, ایک تو یہ ہے کہ کاشتکار نے غلہ پیدا کیا, اب ظاہر بات ہے کہ ٹرک کی ضرورت ہے کہ وہ شہر تک لائے, شہر میں کوئی شخص ہوگا کہ جو اپنا سرمایہ لگائے, خریدے اور دکان میں رکھے. ان میں سے ہر لیول پر اگر کسی نے کوئی نفع لیا ہے تو جائز لیا ہے, اس کی ایک محنت بھی ہے, اور اس نے اس کے واقعتاً ایک ضرورت تھی جس کو پورا کیا. لیکن یہ مڈل مین جو آ جاتے ہیں بیچ میں, کہ جن کی واقعتاً کوئی ضرورت نہیں, بلکہ صرف وہ اپنے سرمایہ کے بل میں اس چین کو لمبا کرتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جتنی یہ چین کم ہوگی اتنا ہی حقیقت کے اعتبار سے کنزیومر کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم آئے گا. جس نے واقعی پروڈیوس کیا ہے اس کی محنت کا اجر ملنا چاہیے, جس نے اسے ڈھویا ہے ٹرک میں ڈالا ہے اسے مزدوری مل جانی چاہیے, جو ٹرک لے کر آیا ہے اس کو اس پہ کرایہ مل جانا چاہیے, جو یہاں پر اپنا پیسہ لگا کر اس کو اسٹاک کر رہا ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے نفع لینا چاہیے. لیکن اب اس میں مزید اگر کوئی ایسی چینج, ایسی کڑیاں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جن کی واقعی کوئی ریئل خدمت نہیں ہے, تو یہ اس پورے نظام کے اندر خامخواہ کا ایک اضافی بوجھ کنزیومر پہ ڈالنے والا. اب میں آخری بات اور عرض کر دوں اسی کے ضمن میں, وہ انشورنس کی. انشورنس کے معاملے میں بھی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے افراد کا, اور جس کو لائف انشورنس آپ کہتے ہیں, پہلے اس کا تجزیہ کر لیجئے. اس کے لیے بڑے ہی خوبصورت دلائل, اور جو انشورنس ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑی دلیلیں یاد ہوتی ہیں, وہ جس طریقے سے آ کر وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو وہ اس دام میں پھانستے ہیں, وہ ایک فن ہے. تو اس کے بہرحال سیلز کا ایک اپنی جگہ پر ایک سائنس ہے, ایک فن ہے. پھر ان کے پاس کچھ فتوے بھی ہیں, فلاں مصر کے عالم دین نے جائز کہا ہے اور فلاں نے جائز کہا ہے, آپ اس سب سے ہٹ کر ذرا تجزیہ کیجیے. دیکھیے ایک ہے اس وقت کی ہماری صورت حال, اس میں کیا مجبوریاں ہیں, میں اس سے بحث نہیں کر رہا. اسلام نے جو نظام دیا ہے اس کے اعتبار سے سمجھیے. لائف انشورنس کے لیے جو بھی دلیل آپ دیں گے وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا کہ اسلام اپنے نظام میں کلیکٹو انشورنس سے وہ ساری کی ساری آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. کیوں آپ کو فکر ہے کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ریاست آپ کی کفیل ہے, ذمہ دار ہے. اسلامی ریاست میں تو انشورنس ہے کلیکٹو اور ریاست کے ذمہ. اور غور کیجئے کہ یہ انشورنس جو ہوتی ہے یہ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے. یہ وہی شخص انشورنس کرا سکتا ہے جو اتنا کما رہا ہو کہ آج کی روٹی بھی کھا لے اور پریمیم بھی پے کر سکے, تبھی تو ہوگا نا. یو ہیو ٹو ارن دیٹ انشورنس. حالانکہ اس انشورنس کی اصل ضرورت کس کو ہے؟ اس غریب کو جسے اس وقت بھی روٹی پوری نہیں مل رہی. وہ کہاں سے پریمیم کے لیے پیسے نکالے گا؟ جس کو اصل ضرورت ہے اس کو تو آپ کا انشورنس جو ہے کوئی پروٹیکشن نہیں دے رہا. جس کے پاس کچھ نہ کچھ زائد ہے اس کے لیے آپ نے ایک اور نظام بنا لیا ہے, وہ جو ہے کہ اس سرمایہ داری نے جو اپنے ہتھ کنڈے جو ہے اور ٹینٹیکل جس جس طریقے سے ان کو پھیلایا ہے, ادھر حقیقت اسی کا ایک آرگن ہے. تو اسلام دیتا ہے ان لوگوں کو پروٹیکشن جنہیں واقعی تک پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اب آئیے جو آپ کا انڈسٹری اور بزنس کے لیول پر انشورنس ہے, یہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکروش ہے. ہوتا کیا ہے, تجزیہ کیا کیجئے ہر شے کا, دل کے ہوٹ میں پہاڑ ہے. دیکھیے ایک شخص نے 10 کروڑ روپیہ لگایا, سرمایہ دار ہے, کارخانہ بنایا. اس کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے, وہ بازار میں بکتی ہے کنزیومر سے, اس کو آتا ہے جو بھی نفع ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میری یہ انڈسٹری آفات سماویہ اور آفات ارضی کی زد میں ہے, آگ بھی لگ سکتی ہے, سیلاب بھی آ سکتا ہے, زلزلہ آ سکتا ہے. جب یہ ہوگا تو مجھے کوئی غرض نہیں پہنچنا چاہیے. I don't want to take any risk. میرا 10 کروڑ محفوظ رہنا چاہیے. حالانکہ آپ غور کیجئے, اگر آگ لگ گئی کارخانے میں کلیکٹو لیول پر تو وہ دولت تباہ ہو گئی, قومی سطح پر تو ڈیمیج از ڈن. کیسے آپ روکیں گے؟ وہ 10 کروڑ کا کارخانہ جل گیا تو کلیکٹو لیول پر تو ڈیمیج ہو گیا, سرمایہ دار اس کا اس کو برداشت کرنے کو تیار. لہذا وہ اب اس کو انشور کراتا ہے. تو انشور کوئی مفت میں تو نہیں کر دے گا, اس کا پریمیم طے کرے گا. وہ پریمیم اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے گا, وہ کاسٹ میں ڈالے گا. کاسٹ پر ڈال کر جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے اس پر جب اس نے یہ شے بھی ڈالی تو در حقیقت وہ اپنے سرمایہ کے مستقبل کا تحفظ کنزیومر کی کاسٹ پر کر رہا ہے. یہ ہے سرمایہ داری کے ہتھ کنڈے. کہنے کو بہت خوشنما باتیں اور بہت ہی, ہاں اگر کہ میوچل نظام ہو, دیکھیے وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ مل کر کوشش کر لیں کہ بھائی ہم اپنا یہ نظام بناتے ہیں, ہمارے اندر اچانک کسی بھائی ہمارا جو ہے اگر اسے کوئی حادثہ ہو جائے ہم اسے مدد پہنچائیں گے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں. لیکن میں یہاں پہ فلسفے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فلسفہ جو ہے در حقیقت وہ کیا ہے, یہ سرمایہ دار کی پروٹیکشن ہے جو وہ اپنے مستقبل کی حاصل کر رہا ہے اپنے سرمایہ کی, لیکن کر رہا ہے کہاں سے؟ کنزیومر کے طور پر. اس کے جیب سے اگر اس نے 10 روپے اصل شے کے جو اصل قیمت ہے وہ نکالے, اس میں کچھ اپنا اصل نفع جو آج اس کی ضرورت ہے وہ بھی نکالی, اس کے ساتھ اپنے مستقبل کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک ٹیکس جو ہے وہ اس سے وصول کیا, تو در حقیقت اس سے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر آتا ہے. تو یہ چیزیں اچھی طرح جان لیجئے کہ محض ڈاگمیٹک انداز میں فتنے کے درجے میں آپ کے سامنے آئے, سود حرام, انشورنس حرام, فلاں حرام, یہ حرام, وہ حرام, تو وہ حرام کی گردان جو ہے اس سے کچھ آپ گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں, ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے. آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت نظام جو اسلام نے دیا ہے, یہ میں پھر عرض کر دوں کہ آخر یہ کمیونزم جیسا بدترین نظام دنیا میں کیوں آیا؟ کبھی آپ اسے غور کیا؟ دنیا میں یہ اس لیے آیا کہ واقعتاً سرمایہ داری نے ایک لعنت کی شکل اختیار کر لی تھی. یہ اس کا ریئیکشن ہے, رد عمل ہے, وہ لازمن ہوگا. اگر آپ نے اس سرمایہ داری کے نظام کو چیک نہیں کیا, چیکس اینڈ بیلنسز اگر اس کے اندر آپ نے پیدا نہ کیے تو اس طرح عمل وہ ہوگا. اور یہی بات ہے جو روسی ہمیشہ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں مستقبل ہمارا ہے. سرمایہ داری جو ہے رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ رہی ہے, اب آگے بڑھ رہے ہیں. بحثیت نظام زندگی ہم ایڈوانس پر ہیں اور وہ ریٹریٹ پر ہیں. وہ اس وجہ سے کہ در حقیقت اگر یہ توازن جو اسلام نے دیا ہے وہ ہم قائم نہیں کرتے تو واقعتاً رد عمل آ کر رہے گا. میں نے یہ جو دو مہینے گزارے تھے شورا میں میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے لیے آپ ایک کمیشن مقرر کیجئے, لینڈ کمیشن, جس میں علماء کو لیجئے, جو بندوبست اراضی کے ماہرین ہیں ان کو لیجئے, وہ بیٹھیں اور سوچیں کہ کون سا نظام ہو, ورنہ یہ کہ درہ خیبر تک بات پہنچ چکی ہے, اس سیلاب کو کون روکے. اگر آپ تب سے بس ہونے کو تیار نہیں, اسلام کا عدل قائم نہیں کریں گے تو وہ پھر زبردستی والا عدل جو ہے وہ آ جائے گا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جو حرف قل نفس میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار, وہ ہو تو رہی ہے, ہو رہی ہے زبردستی, جبر کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ جبر کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ لعنت ہے. تو انسان اگر اسلام کے قانونی نظام کو بھی بتمام و کمال ہم نافذ کر لیں, ایک کنٹرول کیپیٹلزم, تب بھی بچت ہو جائے گی. لیکن بس ایک بات میں عرض کر دوں, پھر شادان ہونے والی ہے, کہ اس میں صرف قانون پر اکتفا کر کے صحیح برکات جو ہیں بتمام و کمال زائد نہیں ہوں گی. جب تک کہ معاشرے میں چاہے تھوڑے سے لوگ ہوں, وہ چاہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہو, لیکن وہ اسلام کے اس نظام روحانی اور ایمانی کی سطح پر اگر زندگی بسر نہیں کر رہے ہوں گے تو اسلام کے پورے قانونی نظام کی بھی ساری برکات ظاہر نہیں ہوگی. کوئی شخص تو نظر آئے کہ جس کے بارے میں انسان کا دل گواہی دے کہ یہ پیسے کا پجاری نہیں ہے, کوئی تو ہو جو نظر آئے کہ اس سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے کہ جو آج کی روٹی ہے اگر وہ مل گئی ہے, اگر دو کپڑے کے جوڑے میرے پاس ہیں, اگر کوئی چھت چھپانے کے لیے سر اپنا موجود ہے, اگر گھر میرا آباد ہے اور اللہ نے مجھے بیوی بھی دی ہوئی ہے, پارٹنر ان لائف, تو میری ضروریات بس صرف یہ ہے, اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کے لیے. کوئی تو ہو جس میں یہ استغنا ہو. یہاں شرافت ہاشمی صاحب ہوتے تھے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے, انہوں نے ایک بات ہماری قرآن کانفرنس میں فرمائی اور مجھے وہ ایسی یاد رہی ہے, جب بھی کبھی موضوع ہوتی گفتگو ہوتی اس موضوع پر وہ بات پھر میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی سودی معاملہ کرتا ہے, اس سے لوگ اس طرح دور رہتے تھے جیسے بھنگن سے دور رہتے ہیں, وہ معاشرے میں اچھوت بن جاتا تھا. جس طریقے سے آپ بھنگن, آج کل کوئی وہ بھنگن بھی نظر نہیں آتے تھا, وہ تو سارا گھر تو آپ کا نکل جاتا ہے سیوریج کے ذریعے سے. وہ جو گندگی کا ٹوکرا لے کر بھنگن نکلا کرتی تھی, کتنا بچتا تھا آدمی اس سے. جس طریقے سے کسی بھنگن سے جو سر پر گندگی کا ٹوکرا لے کر جا رہی وہ انسان بچتا ہے, اس طریقے سے لوگ ان کے سائے سے بچتے. یہ ہماری ویلیوز تھی, یہ ویلیوز تھی ہماری کہ کوئی اللہ کا بندہ, کوئی درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے اور شاہی دربار سے فرمان آ گیا ہے کہ ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں جو ہیں وہ ہم نے دے دیے لوگوں کی خدمت کے لیے, اور وہ اسی فرمان کے پیچھے لکھ دیتا ہے. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. نواب امیر خان والی ٹونک, یہ تو بہت, یہ انگریزوں کے زمانے میں جنہوں نے جنگیں کی انگریزوں سے, وہ ہے ان کا واقعہ ہے. ان کا گیا ہے خط اور جواب, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے, واپس آ گیا ہے, ماں ابرو فقر و قناعت نہ باختیم, با امیر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. جاؤ امیر خان سے کہہ دو ہمیں تمہاری کوئی جاگیر نہیں چاہیے, ہماری روزی ہمارے مولا کے ذمے ہے, وہ ہمیں دے گا اور ہم اپنے فقر کی بے آبروئی تمہاری ان جاگیروں کے ذریعے سے کروانے کو تیار نہیں. کوئی تو ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ بادشاہ تا چاہتا ہے ملاقات کرنا اور وہ اجازت نہیں دے رہے. سلطان الہند, سلطان الاولیاء, نظام الدین, جن کا نام ہی نظام الدین اولیاء ہے رحمت اللہ علیہ, سات بادشاہ تخت دہلی پر گزرے ان کی زندگی میں, کسی کی خدمت میں حاضری کا تو کیا سوال, کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں, آپ کا دربار ہے, عوام آتے میں بھی آ جاؤں گا. تو جواب یہ دلوایا ہے, فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے. اصل میں یہ ایک آدمی بھی کوئی ہو تو یہ وہ ہے کہ جس سے ہماری وہ ویلیوز زندہ ہوتی ہے, لوگوں کو وہ ایمان کی کوئی جھلک نظر آئے, کوئی واقعی محسوس ہو کہ یہ ایمان اور اسلام اور احسان یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, کہ کوئی حقیقت ہے. تو کوئی ایک طبقہ ضرور ہونا چاہیے, تھوڑا ہو, لیکن یہ کہ وہ اس معاشی میدان میں اس سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوں جو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، تو اس سے جو برکت پیدا ہوگی اس قانونی نظام کی اور جس طریقے سے وہ پورے طور پر جلوہ آ رہا ہوگی وہی ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا کافی وقت لیا اور میں نے امکانی حد تک کوشش کی ہے کہ سادہ ترین انداز میں جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، میں صاف تسلیم کرتا ہوں نہ میں اکنامکس کا آدمی ہوں نہ میں فائننس کا آدمی ہوں نہ میں فقیہ ہوں، میں تو صرف قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اس سے جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک البتہ عرض کر دوں واقعہ کہ میں نے آج سے کوئی شاید 3-4 سال قبل تقریر کی تھی اسلام کے معاشی نظام پر فیصلہ آباد یونیورسٹی میں، ڈاکٹر غلام رسول چودھری وہاں وائس چانسلر ہوتے تھے، وہ خود پی ایچ ڈی اکنامکس کے ہیں، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تقریباً 6-7 اور پی ایچ ڈی میرے لیکچر میں موجود تھے اکنامکس کے۔ بعد میں کھانے پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج پہلی مرتبہ معاشی نظام اسلام کا کچھ سمجھ میں آیا، ورنہ کنفیوژن، ایک طرف کل لفظ بھی ہے ایک طرف وراثت کے احکام بھی ہے، اب کیسے ریزالو کریں؟ اگر کل لفظ حکم ہے قانونی تو وراثت کس شے کی ہوگی؟ ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تو اس میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کر ایک دفعہ اگر سوچ لیں گے تو ہر بات کھلتی چلی جائے گی کہ ایک ہے ایمان کا تقاضا، روحانیت کا تقاضا والنٹری ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہوگا، ایک ہے قانون، اس میں جبر ہوگا، وہ طاقت کے ساتھ انفورس کیا جائے گا، اور ان دونوں نظاموں کی برکتیں ایک دوسرے کو تقویت دینے کا موجب بنتی ہیں۔ وہ پھر ڈاکٹر غلام رسول چودھری نے اپنے خرچ سے میری وہ تقریر 10,000 کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کی تھی، حال ہی میں ہم نے بھی اس کو اپنے مکتبے کے تحت شائع کر لیا ہے، اس کے کچھ نسخے یہاں بھی آئے ہیں، جو حضرات بھی تفصیل سے اس موضوع پر سمجھنا چاہیں وہ اس کا مطالعہ کریں۔ ہمیں اپنے اندر اصل میں یہ عزم پیدا کرنا چاہیے کہ اسلام کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلانا، اسلام کو اپنے ذہن کے تراشیدہ نظریوں کے پیچھے نہیں چلانا، بلکہ شعوری طور پر ہمیں اسلام کے پیچھے چلنا ہے، یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالی جیسے کہ انگلی پکڑ کر کوئی شخص منزل پر پہنچا دے، قرآن اور سنت رسول ہمیں منزل مراد تک پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھانا شروع کر دیا اور سنت رسول کو اپنی خواہشات اور اپنے تراشیدہ تصورات کے پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا تو ہمارے ہاتھ میں سوائے حرمان کے اور یاس کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔